بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामीन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। हमारी शाम की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब नोट फरमा लें। अब से थोड़ी देर बाद आप सामीन समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिरदो पेश, जिसमें आलमी खबरें, इंटरव्यू और सियासी तबसरा पेश किया जाएगा। उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। फिर समाअत फरमाइएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। उसके बाद आपका पसंदीदा प्रोग्राम बज़्मे दोस्तां पेश किया जाएगा। फिर प्रोग्राम आईने सहाफत समाअत फरमाइएगा। उसके बाद फ़ारसी ज़बान सीखने वाले शायकीन के लिए उनका पसंदीदा प्रोग्राम होगा आइए फ़ारसी सीखिए, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा मिनारे नूर। सामिन, ये तो रही हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, और हमारे प्रोग्राम गिर्दो पेश में पहले पेश की जाएंगी आलमी ख़बरें और उसके बाद इंटरव्यू का सेशन होगा, और आखिर में हम सियासी तबसरा पेश करेंगे। तो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी ताहा शमीम, जो आलमी ख़बरों के साथ हाजिर खिदमत हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर हैं। समाज फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। हिंदुस्तान में किसानों की मुलगिर तहरीक, दिल्ली की सरहदों से ट्रैक्टर रैली की तैयारी, और महाराष्ट्र में रियासत भर से किसान मुंबई के आज़ाद मैदान की तरफ रवाना। यमन के खिलाफ वहशियाना जहरियत बंद कराने के लिए 25 जनवरी को आलमी यौम यमन के उनवान से आलमगीर मुजाहरे किए जाएं, मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं की अपील। ट्रंप का मुआखजा 8 फरवरी से शुरू हो जाएगा, डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर। ट्रंप का मुआखजा हुआ तो सभी डेमोक्रेट सुदूर का मुआखजा किया जाएगा, रिपब्लिकन सेनेटर का इंतबाह। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। हिंदुस्तान में किसानों की तहरीक जारी है। इस दरमियान किसान रहनुमाओं ने ऐलान किया कि उनकी ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को दिल्ली जाएगी। नए जरिए कवानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर किसानों के धरने 60 दिन से जारी हैं। इसी के साथ 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के लिए किसानों ने दिल्ली पुलिस से तहरीरी इजाजतनामा तलब किया है। बताया गया है कि सिलसिले में दिल्ली पुलिस अपने फैसले से किसान रहनुमाओं को इतवार को किसी वक्त मुतला करेगी। बताया जाता है कि सिंघू, टेकरी और गाजीपुर सरहदों से ट्रैक्टर रैली के रूट पर किसानों और दिल्ली के पुलिस के दरमियान इत्तफाक राय हो गया, लेकिन शाहजहांपुर और पलवल से ट्रैक्टर रैली के रूट के बारे में अभी किसानों और पुलिस के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। यह ऐसी हालत में है कि मुख्तलिफ रियासतों से किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली की तरफ मुसलसल बढ़ रही है। इस दरमियान किसान रहनुमा राकेश टकैत ने बताया कि रास्ते में पेट्रोल पंपों ने रैली में शरीक ट्रैक्टरों को तेल देना बंद कर दिया है। दूसरी तरफ मुंबई के आज़ाद मैदान में किसानों की बहुत बड़ी रैली का ऐलान किया गया है। इस रैली में शिरकत के लिए नासिक से बहुत बड़ी तादाद में किसान जुलूस की शक्ल में मुंबई की जानिब रवाना हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से मुंबई के लिए रवाना होने वाले किसान اتوار کی شام تک آزاد میدان پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ مہاراشٹر کے کسان ممبئی کے آزاد میدان میں 26 جنوری تک موجود رہیں گے اور 25 جنوری کو مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کسانوں کی ریلی سے خطاب کریں گے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے کسان نئے زرعی قوانین کے خلاف 2 مہینے سے ملکگیر تحریک چلا رہے ہیں۔ کسان تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ تینوں قوانین ان کے خلاف اور کارپوریٹ طبقے کے مفاد میں ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک یہ تینوں قوانین واپس نہیں لیے جاتے اس وقت تک ان کے دھرنے اور تحریک جاری رہے گی۔ مرکزی حکومت نے تینوں نئے زرعی قوانین میں اصلاحات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے لیکن ان کی منسوخی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ حکومت نے کسانوں کے سامنے تجویز بھی رکھی ہے کہ تینوں قوانین پر عمل درآمد کو 1.5 سال کے لیے معطل کر دیا جائے، لیکن کسانوں نے حکومت کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی ہے اور تینوں قوانین کی منسوخی کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کسانوں کی تحریک کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کو ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں کسانوں کو تینوں نئے زرعی قوانین کے تعلق سے گمراہ کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد بدستور 15,000 سے کم چل رہی ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 14,449 نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی تعداد 1,06,54,000 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 15,948 مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,03,16,786 ہو گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان میں مزید 155 کورونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,53,339 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 184,408 ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے اموات کی شرح 1.44%، زیر علاج مریضوں کی شرح 1.73% اور شفایابی کی شرح 96.83% بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں کمی آ رہی ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا کہ کورونا کے تعلق سے ملک دس نومبر سے پہلے کی حالت میں واپس آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں 10 نومبر 2020 کے بعد کورونا کے زیر علاج مریضوں میں تیز رفتار اضافہ ہوا تھا، جس میں اب کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پاکستان قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,594 نئے مریضوں اور 48 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 1,981 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 34,628 ہے، جن میں سے 2,070 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,32,412 ہو چکی ہے، جن میں سے 11,412 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,86,479 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل اور صوبہ ننگرہار میں ہونے والے بم دھماکوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کابل کے پولیس ترجمان فردوس فرامرس کا کہنا ہے کہ اتوار کی صبح کابل کے ایک سیکورٹی زون میں ہونے والے دھماکے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کا اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری کسی بھی گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ شاہ شہید نامی علاقے میں ہوا۔ دوسری جانب آریا نیوز نے رپورٹ دی کہ مشرقی صوبے ننگرہار کے شہر جلال آباد کے ایک علاقے میں ہونے والے ایک اور بم دھماکے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ متعدد عالمی رہنماؤں نے جنگ یمن کے خلاف مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جہریت، قحط، انسانی مسائل، بدامنی اور تباہی و بربادی کا سلسلہ بند کرانے کے لیے کچھ رہنماؤں نے عالمی یوم یمن کے عنوان سے 25 جنوری کو عالمگیر مظاہروں کی کال دی ہے۔ جنگ یمن کی شدید مخالفت کے حوالے سے شہرت رکھنے والے برطانوی سیاستدان اور لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جرمی کوربن اور آزاد امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے دنیا بھر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ 25 جنوری کو یمن کے حق میں مظاہرے کریں۔ جرمی کوربن اور سینیٹر برنی سینڈرز نے یہ اپیل جنگ مخالف عالمی اتحاد بین الاقوامی جنگ بند کرو کے پلیٹ فارم سے کی ہے۔ اس مظاہرے کا مقصد یمن کے خلاف جہریت بند کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن پر دباؤ ڈالنا اور جنگ یمن بند کرانے کا مطالبہ کرنا بتایا گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اپنے ملک کے خلاف جہریت اور محاصرے کو ایک جرم قرار دیا اور کہا ہے کہ اس صورتحال کا جاری رہنا دوگنا بڑا جرم ہوگا۔ انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے جہریت اور محاصرے کے حوالے سے سعودی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی اتحاد میں شامل ملکوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی اتحاد نے یمن کے خلاف اپنے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ فوری طور پر بند نہ کیا تو انہیں اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت اور متحدہ عرب امارات نیز بعض دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے مغربی ایشیا کے غریب اسلامی ملک یمن کو وحشیانہ جاہریت کا نشانہ بنا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 16,000 سے زائد یمنی شہری شہید اور دسیوں ہزار زخمی ہو چکے ہیں۔ لاکھوں یمنی شہریوں کو بھوک اور غذائی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے اور اقوام متحدہ نے یمن کی صورتحال کو تاریخ کا بدترین انسانی بحران قرار دیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جان کارنن نے خبردار کیا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تحریک مواخذہ منفی نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ سینٹ میں اکثریت کی صورت میں ڈیموکریٹ صدور کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ نیوز ایجنسیوں کے رپورٹوں کے مطابق سینیٹر جان کارنن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیموکریٹ رہنماؤں کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آج انہوں نے ریپبلکن صدر کو سزا دی تو آئندہ جب سینٹ میں ریپبلکن کو اکثریت ملی تو سابق ڈیموکریٹ صدور کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی والے نمائندگان نے 13 جنوری کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک منظور کی تھی اور مقدمہ چلانے کے لیے اس کو سینٹ کو بھیج دیا تھا۔ ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ ارکان کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے مواخذے کا عمل آئندہ صدارتی انتخابات میں شرکت کے حوالے سے ان کی نااہلی پر منتج ہوگا۔ ایوان نمائندگان میں تحریک مواخذہ کی منظوری کے بعد ٹرمپ ملکی تاریخ کے وہ پہلے صدر بن گئے جنہیں اپنی مدت صدارت کے دوران دو بار ایوان میں مواخذے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹرمپ کے خلاف اس سے پہلے بھی مواخذے کی تحریک لائی گئی تھی، تاہم سینٹ میں ریپبلکن کی اکثریت کے باعث وہ تمام الزامات سے بری ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ سینٹ میں ٹرمپ کے خلاف مقدمے کی کارروائی 8 فروری کو شروع کی جائے گی۔ سینیٹر چک شومر کا کہنا تھا کہ سینٹ میں اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو تبدیل کرانے کی غرض سے عبوری وزیر انصاف جیفری روسن کو بھی ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کی یہ کوشش اس وقت ناکام ہو گئی تھی جب وزارت انصاف کے متعدد عہدیداروں نے دھمکی دی تھی کہ اگر جیفری روسن کو برطرف کیا گیا تو وہ اجتماعی طور پر اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریس کی عمارت پر ٹرمپ کے حملے کے بعد ایوان نمائندگان نے سابق صدر کے مواخذے کا بل پاس کیا تھا۔ 6 جنوری کو ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر اس وقت حملہ کر دیا تھا جب وہاں منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے کانگریس کا اجلاس ہو رہا تھا۔ ٹرمپ کے حامیوں نے کئی گھنٹے تک کانگریس کی عمارت پر قبضہ کیے رکھا، جس کے نتیجے میں ایوان کی کارروائی معطل کرنا پڑی، جبکہ اس دوران ہونے والے تشدد اور فائرنگ کے واقعات میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر امریکہ بھر میں فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی تھی اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ واشنگٹن کے تشدد اور بلوے کے خدشے کے پیش نظر سیکورٹی اہلکاروں کا بھی پوری طرح چوکسی کی حالت میں رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے اعلان کیا ہے کہ روسی شہروں میں غیر قانونی احتجاجات کے بارے میں غلط معلومات فراہم کرنے کی بنا پر امریکی سفارتکاروں کو روس کی وزارت خارجہ میں طلب کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس میں امریکی سفارتکاروں نے مختلف شہروں میں غیر قانونی احتجاجات کیے جانے کے بارے میں افواہیں پھیلائی ہیں اور اسی بنا پر ان امریکی سفارتکاروں کو وزارت خارجہ طلب کیا جائے گا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان امریکی سفارتکاروں سے افواہیں پھیلانے پر وضاحت طلب کی جائے گی۔ ماریا زاخاروا نے کہا کہ روس میں امریکی سفارتکاروں نے یہاں تک افواہ پھیلائی ہے کہ احتجاج کرنے والے مظاہرین کریملن ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سفارتکار اپنی سفارتی سرگرمیوں کے دائرے سے باہر ہوئے ہیں، جس پر انہیں روس کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روس میں امریکہ کے سفارت خانے نے ہفتے کے روز اپنی ویب سائٹ پر روس کے 20 شہروں میں احتجاج کیے جانے کی افواہ پھیلاتے ہوئے امریکی شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان مظاہروں میں شرکت کرنے سے گریز کریں۔ واضح ہے کہ الیکسی ناولنی کے ہزاروں حامیوں نے روس کے بعض شہروں میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ناولنی کو رہا کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی نے اعلان کیا کہ صوبہ صلاح الدین میں داعش دہشت گرد گروہ کے حملے میں عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی کے 10 جوان شہید ہو گئے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ داعش دہشت گرد عناصر نے صوبہ صلاح الدین میں حمرین کے علاقے العیس کے اطراف میں واقع الاشد الشعبی کے 22 بریگیڈ کے ٹھکانوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ الاشد الشعبی کے اس اعلان کے مطابق اس حملے میں 22 بریگیڈ کے 3rd ونگ کمانڈر 9 دیگر جوانوں کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے الاشد الشعبی کی کارروائی جاری ہے۔ جبکہ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق حشد الشعبی نے داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عراق میں عوامی رضاکار فورس اور حشد الشعبی اس ملک کے نام پر مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی ہدایت پر اس وقت تشکیل پائی تھی جب داعشی دہشت گردوں نے عراق کے مختلف علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا اور پھر حکومت نے اس فورس کو عراق کی مسلح افواج میں شامل کر لیا۔ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس گروہ کے کچھ عناصر عراق کے مختلف علاقوں میں روپوش ہیں، جو کبھی کبھار دہشت گردانہ حملے یا بم دھماکے کر کے عراقی عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عراق کی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے سربراہ نے تاکید کی کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے صبح صلاح الدین میں تکفیری دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق ہادی العامرین اتوار کے روز عراق کے صبح صلاح الدین میں داعش دہشت گرد گروہ کے حملے میں عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے 10 جوانوں کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تکفیری دہشت گردوں نے عراق میں پھر سر اٹھانے کی کوشش کی اور عراق کے ایک علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نامناسب حالات اور دہشت گردوں کی جارحیت کے باوجود عراق کی عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے انہیں صلاح الدین کے علاقوں میں نفوذ کرنے سے روک دیا اور ان دہشت گردوں کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ مغربی دنیا میں کورونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، جبکہ یورپی حکومتوں نے انسداد کورونا مہم کے تحت سختیاں بڑھا دی ہیں۔ یورپی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق فرانسیسی ڈاکٹروں نے کورونا کی بحرانی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ملک کے شہریوں سے اپیل کی کہ اس سفر کے دوران گاڑیوں میں اپنا منہ بند رکھیں اور کوئی بات چیت نہ کریں۔ فرانسیسی میڈیکل اکیڈمی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگ میٹرو، سٹی بسوں اور اسی طرح عمومی مقامات پر فاصلوں کا خیال رکھیں اور منہ بند رکھیں، یہاں تک کہ موبائل فون سے بھی کسی سے کوئی بات نہ کریں تاکہ کورونا کی بحرانی صورتحال پر کچھ قابو پایا جا سکے۔ فرانس میں اب تک 72,000 سے زائد لوگ کورونا میں مبتلا ہو کر موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت اکتوبر ماہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ لوگ اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں اور بعض ماہرین نے فرانس میں تیسرے قرنطینے کی صلاح تک دے ڈالی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ طہٰ شمیم۔ یہ تھے طہٰ شمیم جو عالمی خبریں پیش کر رہے تھے، اور سامعین اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں بین الاقوامی امور کے تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ تقوی صاحب۔
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں اقتدار کی منتقلی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہم بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی کچھ پالیسیوں میں رد و بدل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ خطے میں افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے آپ کے سامنے ہے، اور امریکہ کے جو سابق صدر تھے ٹرمپ، انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ اقدامات کیے، اپنی فوج واپس بلائی، لیکن اور طالبان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ بھی کیا، لیکن جو بائیڈن جو ہے اس حوالے سے کچھ اور کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو افغانستان کے بحران کے حوالے سے جو نئی حکومت آئی ہے امریکہ کی، کیا اثرات پڑیں گے نئے فیصلوں کے افغانستان کے بحران پر؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا ہے کہ امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے، وائٹ ہاؤس کے جو مکین تبدیل ہوئے ہیں اور نئے امریکی صدر جو بائیڈن جن حالات میں آئے ہیں، ان حالات میں اگر جائزہ لیا جائے تو جو چند بڑے چیلنج جو بائیڈن کو اور ان کی ٹیم کو درپیش ہیں، ان میں سے ایک افغانستان کا ایشو بھی ہے۔ افغانستان کے عنوان سے پچھلے 2 عشروں میں اگر آپ دیکھیں تو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں کسی حد تک اس مسئلے کے حل یا اس بحران کے عنوان سے اختلافات موجود رہے ہیں، لیکن ٹرمپ نے آ کے ان اختلافات کو مزید گہرا کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ اور بقول خود امریکن اینالسٹ کے کہ وہاں کی جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ ہے یا تھنک ٹینک ہیں یا ان کے وہ پالیسی ساز ادارے ہیں کہ جو مستقل بنیادوں پہ امریکی پالیسی کو چلاتے ہیں، ان کے درمیان اور ٹرمپ کے درمیان مختلف ایشوز پہ اختلاف رہے ہیں۔ ان اختلافات میں ایک افغانستان کا بھی موضوع تھا۔ ٹرمپ نے آتے ہی، بلکہ اپنے انتخابی مہم کے دوران ہی کچھ وعدے کیے تھے، ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ تھا کہ وہ مختلف دنیا کے ممالک میں موجود امریکی فورسز کو واپس بلائیں گے۔ اب اس واپسی کے عمل میں ظاہر ہے افغانستان بھی ان ممالک میں شامل تھا کہ جس میں ایک بڑی تعداد امریکن فورسز کی پچھلے 20 سالوں میں کم اور زیادہ ہوتی رہی ہیں۔ ایک عرصے میں بہت زیادہ تھیں، بعد میں ان کی تعداد کم ہوئی، لیکن بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد تھی کہ جو افغانستان میں موجود تھی۔ لیکن جو ڈیپ اسٹیٹ تھی، یا اگر ہم کھل کے اس کو نام دیں، پینٹاگان اور ٹرمپ کے درمیان اس موضوع پہ اختلاف تھا. پینٹاگان اس بات کی قائل نہیں تھی کہ ٹروپس کو یا فورسز کو اس انداز سے نکالا جائے جیسے ٹرمپ چاہتے ہیں، چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک صرف داخلی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ جو جس کی وجہ سے وہاں پہ امریکن فورسز کا موجود ہونا ضروری ہے، بلکہ وہ ایک پوری ساؤتھ ایشیا کے عنوان سے مثلا وہاں پہ جو بگرام ایئر بیس بنایا گیا تھا، جو امریکن فوجی اڈہ تھا، وہ صرف افغانستان کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا بقول ان کے وہاں پہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ پورے خطے کے عنوان سے تھا. خطے سے مراد یعنی ساؤتھ ایشیا کو امریکہ بگرام کے ذریعے سے کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا، وہاں پہ اپنے فوجی اڈے کے ذریعے سے. اور امریکہ کے سامنے جو دو بڑی قوتیں وہاں پہ یا بڑے رائیول، بڑے رقیب موجود ہیں، اس کے لیے امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ اپنی فورسز کو قائم رکھیں، برقرار رکھیں. ایک طرف رشیا ہے اور رشیا کے ساتھ ان کی رقابت، ان کی دشمنی جو کئی اشروں پہ محیط ہے، اور خود امریکن فورسز کی وجہ سے اور بعض دوسرے گروپس کی وجہ سے سوویت یونین کو افغانستان سے انخلاء کرنا پڑا تھا. اب سوویت یونین یقیناً اپنا انتقام دوسرے جگہوں پہ لے رہی ہے، لیکن اگر اس موقع پہ افغانستان کو خالی کر دیا جائے امریکن فورسز سے، تو وہ رشیا کی ایک کامیابی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر فورسز رکھ کے امریکہ ایک طرف رشیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک طرف چائنا کو محدود کرنے کی اس کی کوشش ہے، ایک طرف ایران پہ دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ ساتھ پاکستان سے بارگیننگ کرتا ہے اسی بنیاد پہ. لہذا افغانستان میں امریکن فورسز کی موجودگی ایک صرف داخلی افغانستان کا ایشو نہیں ہے، اس کو ایک پورے ریجن کے عنوان سے جب دیکھتے ہیں، اس لیے وہاں پہ بڑی سطح کی ایک پالیسی سازی کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے وہ ٹرمپ پہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ ٹرمپ اس کو ایک فوری مقصد کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ جیسے اس نے اناؤنس کر دیا کہ ہر صورت میں فورسز کو باقی واپس لے کے آنا ہے. چونکہ پینٹاگون راضی نہیں تھی، چونکہ ڈیپ سٹیٹ راضی نہیں تھی، اس پہ اختلافات رہے ہیں، لیکن معاملہ لمبا ہوتا رہا. آخر جنوری 2020 میں طالبان اور خود حکومت امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے عنوان سے بھی مختلف تبصرے سامنے آئے. ایک تو یہ کہ امریکہ نے اس میں افغان حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا، یعنی وہ جو معاہدہ ہے وہ بنیادی طور پہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے، جبکہ طالبان وہاں پہ ایک سیاسی گروہ ہے، ممکن ہے وہ پورے ملک میں موجود ہو لیکن نہ وہ حکومت میں ہے، نہ کوئی اس کو سرکاری سطح پہ، نہ یونائٹڈ نیشن میں اس کی کوئی ویلیو ہے. تو اس لحاظ سے اب جو ہے وہ جب ٹرمپ اقتدار میں آ چکے ہیں تو اب انہیں اس کو ریوائز کرنا ہوگا، چونکہ ان کے ماضی کے بیانات بھی ایسے ہیں کہ وہ افغان ایشو کے عنوان سے نیٹو کو ساتھ لے کے چلیں گے، جبکہ ٹرمپ بغیر نیٹو کے خود ہی اس نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے. تو یہ تبدیلی جو ہے وہ یقیناً افغانستان پہ اس کے اثرات ہوں گے، وہاں کی فورسز کے انخلاء کے عنوان سے بھی، مذاکرات کے عنوان سے بھی. لیکن امریکہ کو بہرحال اپنے ان تمام مفادات کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ جن مفادات کے تحت وہ افغانستان میں داخل ہوا تھا. تو ایک بڑا چیلنج ہے جو بائیڈن کے لیے کہ جو وہ اتنے آسانی سے اس کو عبور نہیں کر پائیں گے.
بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. اور سامعین، اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے تضاد بیانی سے کام لیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ریاض یمن میں جنگ بندی چاہتا ہے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود ایک طرف یمن میں جنگ کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ امریکہ کی طرف سے یمن کی عوامی جماعت انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دینے کے اقدام کو خوشائن قرار دے رہے ہیں. دو ماہ کے بعد یمن پر سعودی جارحیت کو شروع ہوئے 6 سال مکمل ہو جائیں گے، اور آل سعود کی خام خیالی میں چند ہفتوں میں ختم ہونے والی یہ جنگ 7ویں سال میں داخل ہو جائے گی. یہ جنگ 21ویں صدی میں اب ایک بڑے انسانی المیہ میں تبدیل ہو چکی ہے. اس جنگ میں 1 لاکھ عام شہری جاں بحق، لاکھوں زخمی اور 40 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں. سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حملے میں اس غریب عرب ملک کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. اس صورتحال میں سعودی عرب کا جنگ بندی پر آمادہ ہونا اس ممکنہ خوف کا نتیجہ ہے جو اس جنگ کی صورت میں سعودی عرب اور اس کے بعض اتحادیوں پر طاری ہے۔ سعودی عرب نے بارک اوباما کے دور صدارت میں یمن پر جارحیت کا آغاز کیا تھا اور ڈیموکریٹ کے دور میں شروع ہونے والی جنگ ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالہ دور میں جاری رہی۔ امریکہ اس جنگ اور یمن میں وقوع پذیر ہونے والے انسانی المیے میں برابر کا شریک ہے۔ امریکی حمایت کے بغیر اس جنگ کا جاری رہنا نیز یمن میں انسانی حقوق کی پامالی کا یہ سلسلہ ناممکن تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت اس بات کا احساس کر رہی ہے کہ یمن کے حوالے سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور اسے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بائیڈن حکومت کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دینے کے ٹرمپ حکومت کے فیصلے پر نظر ثانی کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ دوسری جانب کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر اور کارٹر، ریگن اور فورڈ کے دور حکومت میں سلامتی کونسل کے رکن رہنے والے گری سیک کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن یمن کے جنگ کے مخالف تھے اور اب بھی اس جنگ کو ختم کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گری سیک نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اگر امریکہ، برطانیہ اور فرانس سعودی عرب کی لاجسٹک مدد ختم کر دیں تو سعودی عرب نہ صرف فوجی مشینری کی دیکھ بھال بلکہ اس کو استعمال کرنے میں شدید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اس جنگ کو زیادہ دیر تک جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ امریکی حکام کے بیانات اور یمن کے حوالے سے امریکی حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی کے امکانات نے ریاض کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ جنگ بندی کی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے اپنے حالیہ بیان میں یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ یمن کے خلاف سعودی اتحاد جنگ بندی کا مخالف نہیں بلکہ جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ انصار اللہ ہے۔ فیصل بن فرحان آل سعود نے اسی کے ساتھ ساتھ ٹرمپ حکومت کی طرف سے انصار اللہ کو دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کی بھی تائید و تعریف کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے اس بیان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آل سعود جنگ یمن کے حوالے سے مخمصے میں گرفتار ہے۔ سعودی عرب انصار اللہ پر جنگ بندی کی مخالفت کا الزام عائد کر رہا ہے، حالانکہ دسمبر 2018 میں سویڈن میں ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے اور اس پر عمل درآمد میں انصار اللہ کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سمعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد
کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 بہمن، 10 جمادی الثانی اور 24 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس جمادی الثانی سن 618 ہجری قمری کو ایران کے مشہور صوفی شاعر فرید الدین عطار نیشاپوری ایران پر منگولوں کے حملوں کے دوران جاں بحق ہوئے. ان کے والد عطار تھے. والد کے انتقال کے بعد انہوں نے بھی والد کا پیشہ اختیار کیا اور عطاری کے ساتھ ساتھ علم طب میں اعلیٰ مقام حاصل کیا. اپنے طبی مشاغل کے علاوہ عطار نیشاپوری نے بہت سے صوفیوں کی روایت کے مطابق ایک عرصہ سیر و سیاحت میں گزارا. انہوں نے مکے کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا. وہاں سے وسطی ایشیا میں واقع ماوراء النہر کے علاقے سمیت مختلف شہروں کا سفر کیا اور مجد الدین بغدادی اور بہت سے بزرگ صوفیوں کی بزم میں شرکت کی. انہوں نے دنیاوی عیش و عشرت اور مالی حالت اچھی ہونے کے باوجود سیر و سلوک کی منزلیں طے کیں. چوبیس جنوری سن 1667 عیسوی کو برطانیہ اور ہالینڈ کے درمیان بریڈا معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے کے تحت ہالینڈ نے 9 دریافت بر اعظم امریکہ میں اپنی 9 آبادیات برطانیہ کے حوالے کیں، جن کے انتظام و انصرام سے وہ قاصر تھا. ان ولندیزی 9 آبادیات میں اہم ترین علاقہ آج کی ریاست نیو یارک ہے، جو امریکہ کے مشرق میں واقع ہے. ولندیزی 9 آبادیات کے بدلے میں برطانیہ نے بر اعظم جنوبی امریکہ میں گوین کے علاقے کو ہالینڈ کے حوالے کر دیا. چوبیس جنوری سن 1859 عیسوی کو تیل کی تلاش کی غرض سے کھودے گئے ایک کنویں سے تیل نکلا. اس طرح تاریخ انسانیت میں پہلی بار اس اہم انسانی ضرورت کی شے کو زمین کی گہرائیوں سے نکالا گیا. یہ کنواں امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں ماہر معدنیات ایڈوین ڈریک کے ذریعے کھودا گیا تھا. اس کنویں سے ایک سال کام کے بعد 230 میٹر کی گہرائی میں تیل دریافت ہوا. تیل کے اس کنویں کی کھدائی کے لیے استعمال ہونے والے آلات امریکہ کے ایک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، جو دنیا میں تیل کی صنعت کے آغاز کی نشاندہی کرتے ہیں. 5 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کی طرف سے ایران کے اکثر علاقوں میں 2 سے زیادہ افراد کا اکٹھا ہونا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایران کے عوام کے مختلف طبقات نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے، جو ایران کی خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریہ سے عبارت تھے، شاہی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رکھے اور حکومت کے کارندے مختلف ہتھ کنڈے آزمانے کے باوجود عوام کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ شاہ کی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں عوام کے ساتھ تشدد کی کارروائیوں کی وجہ سے مختلف شہروں میں عوام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ اسی دن فضائیہ کے افسروں اور سپاہیوں نے شاہ کی جابر حکومت کے خلاف مظاہرے کیے اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ ان لوگوں نے اپنے مظاہروں کے اختتام پر ایک قرارداد منظور کر کے شاہی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور انقلاب اسلامی کی راہ میں قربانی دینے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ پانچ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو معاصر صاحب طرز ایرانی مصور محمد باقر آصف زادہ قزوینی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1302 ہجری شمسی مطابق 1923 عیسوی میں قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ مصوری، شاعری اور موسیقی کی طرف بھی مائل تھے۔ آصف زادہ قزوینی نے اسکولی تعلیم کے بعد دنیا کے معروف مصوروں کے فن پاروں کا گہرائی کے ساتھ مشاہدہ کیا اور نقاشی یا مصوری کے مختلف طریقوں سے آشنا ہوئے۔ نیز خود نے بھی بتدریج فن مصوری میں بہت مہارت حاصل کی۔ آصف زادہ کو ایران کے فنون لطیفہ کے ادارے کی طرف سے مصوری کی اعزازی سند دی گئی اور وزارت فن و ثقافت کی طرف سے بھی ان کو ممتاز مصوری کی سند پیش کی گئی۔ سن 1387 ہجری شمسی مطابق 2008 عیسوی میں آصف زادہ کو استاد مصوری کے طور پر منتخب کیا گیا اور ان کے فن کی ستائش کی گئی۔ انہوں نے متعلقہ کئی غیر ملکی نمائشوں میں بھی شرکت کی اور ملکی و غیر ملکی اعلی عہدیداروں کے ہاتھوں 250 سے زیادہ سپاس نامے اور کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ آصف زادہ قزوینی 89 سال کی عمر میں قزوین میں انتقال کر گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ زندگی کی خوبصورت بہاروں میں آپ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بخیر عافیت ہوں گے اور زندگی کے ہر اس شعبے میں جس سے آپ کا تعلق ہے ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی آنی چاہیے، وہ تبدیلی مانوی لحاظ سے بھی ہو اور مادی لحاظ سے بھی ہو۔
جی،
انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیک عمل کا اپنے آپ کو عادی بنائے، یہی انسان کی فطری ضرورت ہے اور اسی پر انسان کو عمل کرنا چاہیے. جی طہٰ شمیم.
جی ہاں، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے احمد حسن صاحب نے. یہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے خط لکھنا چاہ رہا تھا لیکن آج کل میں دن گزر رہے تھے کہ بہر صورت وقت نکال کر آپ کو خط لکھ رہا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ریڈیو سے محبت کرنے والے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ریڈیو تہران یا دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو خط ارسال کرتے ہیں. ویسے ریڈیو تہران نے خط لکھنے کے لیے سامعین میں شعور پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ خط لکھنے کی روش اب ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ دیگر ذرائع استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ خط لکھا جائے. خط کو منتقل کرنے کے ذرائع سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہمیں اس سوچ کو سراہنا چاہیے. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام معلوماتی ہیں، خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی بہت اچھے اور منفرد ہوتے ہیں جو دیگر ریڈیو اسٹیشنوں پر سننے کو نہیں ملتے. ہمارے شہر میں ریڈیو تہران سننے والے بہت زیادہ ہیں اور اکثر دوست احباب ریڈیو تہران کے پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ سنتے بھی ہیں. میرے خط کو بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب احمد حسن صاحب، مظفر نگر ریاست اتر پردیش سے آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کا خط ہمیں ملا تھا جس میں آپ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ ریڈیو تہران کے پروگراموں اور اپنے دل کی بات تحریر کی تھی، اور بڑا اچھا لگا تھا وہ خط آپ کا پڑھ کر. آپ نے صحیح فرمایا کہ خط لکھا جائے اور اس کے منتقل کرنے کے جو وسائل و ذرائع ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو ایک اصرار اور ایک خواہش ہے وہ یہ کہ کاغذ قلم کے ساتھ ڈاک کے ایک قدیم سلسلہ جو چلا رہا ہے طہٰ شمیم صاحب، اس کو بھی جاری و ساری رہنا چاہیے. یہ ایک روایت ہے اور اس سے تھوڑا سا انسان کے اندر ایک خاص احساس پیدا ہوتا ہے اپنی تحریر کے حوالے سے.
جی ہاں بالکل، ایک احساس جیسا کہ آپ نے کہا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان خط لکھتا رہے تو کم سے کم اس میں ایک آمادگی اس کی بھی رہتی ہے کہ کبھی وقت پڑ جائے دو لائن لکھنے کی تو کم سے کم دو لائن لکھ سکتا ہے، ورنہ اگر خط لکھنے کی عادت نہ ہو بالفرض یا ایک دم ہی کوئی بھی خط یا سطر لکھنے کی اگر عادت نہ رہے بھول جائے تو انسان پھر دور ہو جاتا ہے ان چیزوں سے.
جی ہاں بالکل،
لہٰذا کچھ نہ کچھ عادت سی بنی رہے تاکہ کم سے کم خط ہی کے ذریعے ایک عادت سی بنی رہے گی اس طرح سے، اور ہم خط لکھتے رہیں گے تو اس طرح سے ایک رابطہ بھی ہمارا رہے گا اور خود یہ عادت بھی بنی رہے گی.
بے شک ایسا ہی ہے. جناب احمد حسن صاحب نے ریڈیو تہران کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے اکثر پروگرام انہیں بہت پسند ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں. اور طہٰ شمیم صاحب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے شہر میں کافی تعداد ہے جو ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتی ہے اور ریڈیو تہران سے جڑی ہوئی ہے. بہرحال رابطے میں کم ہی افراد رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ریڈیو تہران سنا جا رہا ہے اور سامعین ذوق و شوق کے ساتھ ریڈیو تہران کے پروگراموں سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. بہرحال ہماری یہ لکھنے لکھانے کے حوالے سے روش جو ہے اور یہ اعلان جو ہے ہمارا، یہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ لکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی رہے گی. اور اس سلسلے کے اندر جو ہے کچھ لسنرز تنظیموں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، خداوند متعال ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. بہت شکریہ، بہت نوازش.
جی یہ خط ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے عامر فاروقی صاحب نے. یہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، خبریں اور تبصرے لاجواب ہوتے ہیں، میری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. امریکہ کبھی بھی ایران کو دباؤ میں نہیں لا سکتا، اس لیے کہ ایران ایک آزاد و خود مختار ملک ہے، ایران کی ایک تاریخ ہے، ایران نے ہمیشہ علاقے میں امن و آشتی اور یکجہتی کا پیغام دیا ہے. یہ امریکہ ہے جو دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، ملکوں پر جنگیں مسلط کرتا ہے اور بے جا مداخلتوں کے ذریعے علاقے کے حالات کو کشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ایران کے خلاف امریکہ اپنے کسی بھی سازشی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایران کے عوام متحد ہیں اور اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ امن و محبت کے پیغام کو عام کریں تاکہ امریکہ اپنے بے شرمانہ مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے.
جی جناب عامر فاروقی صاحب دوحہ قطر سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا ہے اور اپنے دل کی بات اس میں تحریر کی ہے. امریکہ کی زور زبردستی، دہشت گردی اور دباؤ کی پالیسی جو وہ پوری دنیا پر اپنے تسلط کو حاصل کرنے کے لیے اپناتا ہے، وہ زور آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے اور دنیا کے عوام جو ہیں وہ اس بات کی طرف متوجہ ہیں اور اب خود امریکہ کے اندر سے جو ہے وہ ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان کی پالیسیوں کے خلاف کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ طاہر شمیم صاحب، حالیہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس نے بھی یقیناً دنیا والوں کی آنکھیں کھولی ہیں۔ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والا ملک امریکہ، اس ملک کے اندر خود دہشت گردانہ کاروائیاں ان کے اپنے شہری جو ہے،
جی ہاں، اور دنیا نے دیکھ لیا کس طرح سے امریکہ اس وجہ سے رسوا ہوا ہے کہ خود ان کے افراد جو عوام یعنی گویا بیزار ہو چکے ہیں ان کی پالیسیوں سے، اور اسی سبب سے انہوں نے جو ہے وہ یہ حملہ کیا، اور اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ خود ان کی پالیسیاں خود عوام کو بھی اب قابل قبول نہیں رہی ہیں۔
بے شک ایسا ہی
اور
ہے،
اور انہوں نے جو خط لکھا ہے واقعاً اس سے لگتا ہے کہ ان کے سیاسی حالات پر بھی کافی نظر ہے، اور انہوں نے ایران کے حوالے سے اتنی ساری باتیں لکھی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ ہمارے پروگرام سنتے بھی ہیں اور یقیناً اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔
بے شک ایسا ہی ہے، اور خاص طور پر ایران کے جو عوام ہیں
جی،
انہوں نے اپنے اتحاد سے، اپنی یکجہتی کے ذریعے سے دشمنوں کی سازشوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے جی، اور ایران کی قیادت کے ساتھ عوام کا جڑا رہنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے عوام متحد ہیں۔ بہت شکریہ جناب عامر فاروقی صاحب کہ آپ نے ہمیں خط ارسال کیا، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی قسم کی تحریریں ہمیں ارسال کرتے رہیں گے
انشاءاللہ۔ یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے ڈاکٹر رفیع اللہ صدیقی صاحب نے۔ اپنے اس پیغام میں انہوں نے ایران کے ایٹمی سائنسداں ڈاکٹر محسن فخری زادے کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایران کا نہیں پورے عالم اسلام کا عظیم نقصان ہے، ایسی شخصیات انسانیت کی خدمت گزار ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر فخری زادے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں تھے، اور کورونا وائرس کے ویکسین کی تیاری میں بھی ان کا اہم کردار تھا۔ ریڈیو تہران اردو سروس کے توسط سے میں اس عظیم سائنسداں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
جی جناب ڈاکٹر رفیع اللہ صدیقی صاحب، بہت شکریہ، لاڑکانہ سندھ پاکستان سے آپ نے یاد فرمایا ہے، اور واٹس ایپ پر اپنی خوبصورت تصویر بھی ہمارے لیے آپ نے بھیجی ہے، اور ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی تصویر کے ساتھ یہ مختصر پیغام جو ہے ہمارے لیے ارسال کیا، اور ایران کے عظیم سائنسداں ڈاکٹر محسن فخری زادے کی شہادت کے حوالے سے آپ نے دلی احساسات کا اظہار کیا، اور آپ نے صحیح فرمایا یہ شخصیت عالم اسلام سے متعلق تھی، بڑے عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، نہایت منکسر المزاج شخصیت تھیں اور بااخلاق، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک و ملت کی خدمت گزار۔ طہٰ شمیم صاحب، ڈاکٹر رفیع اللہ صدیقی نے کہا کہ میں نے جناب محسن فخری زادے کے حوالے سے بہت سارا لٹریچر پڑھا ہے، جس بنیاد پر میں یہ تمام باتیں تحریر کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رفیع اللہ صدیقی صاحب کہ آپ نے ہمیں مختصر پیغام ارسال کیا، آپ کے تفصیلی خط کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔
جی، یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے مشاہد حسین چوغتائی صاحب نے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرے پاس ریڈیو بھی ہے لیکن آواز کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، سارے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں، وقت نکال کر یہ چند سطر تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے رابطہ برقرار رہے۔ پروگرام گرد و پیش، یادوں کے جھروکے، دفاع مقدس، منار نور، خلقت کی رانائیاں، گھر اور گھرانہ، نور ایمان، یہ وہ پروگرام ہے جو مجھے بہت پسند ہے، جبکہ دیگر پروگرام سے بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تمام دوستوں کو سلام۔
جی جناب مشاہد حسین چغتائی صاحب، ڈیڑا اسماعیل خان، خیبر پختونخوا، پاکستان سے آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا۔ اپنے مختصر سے خط میں آپ نے رابطہ برقرار کرنے کے حوالے سے محبت بھری باتیں تحریر فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کو پسند کیا، بہت شکریہ آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ رابطے کا یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری نشریات سنتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہاں، ریڈیو اور انٹرنیٹ کی جو آواز ہے اس میں کافی فرق ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی آواز ریڈیو کی آواز سے بہت صاف ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ریڈیو پر ہی نشریات سننے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، اور جو شاید آواز خراب بھی ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریڈیو
کو ترجیح دیتے ہیں۔
البتہ
بعض جہاں پہ ہمارے سامنے نے لکھا ہے کہ ان کو آواز جیسے ایف ایم جیسی آواز سنا دیتی ہے، بہت صاف رہتی ہے آواز۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔
بہرحال جہاں آواز کی مشکل ہو تو ظاہر سے وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے سن سکتے ہیں، ان کی اپنی مجبوری ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں بادشاہ ہمارے پروگرام سے استفادہ کریں اور پروگراموں کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آپ آگاہ کرتے رہیں، ہماری خواہش یہی ہے۔
جی ہاں، بہت شکریہ آپ کا جناب مشاہد حسین چغتائی صاحب کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔
جی
طہٰ شمی صاحب، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے، تو سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، برکت رازی اور پاستور ایرانی کمپنیوں کی ویکسین آئندہ شمسی سال سے دستیاب ہوگی، صدر حسن روحانی۔ ایران ڈیلی، ایٹمی معاہدے میں واپسی سے قبل امریکہ کو تمام پابندیاں ہٹانی ہوں گی، نائب وزیر خارجہ عراقچی۔ اور روزنامہ صباح، ترکی عراق کے ساتھ مل کر پی کے کے پر حملہ کر سکتا ہے اردوغان۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ وطن امروز، ایران کے خلاف ٹرمپ اور بائیڈن کی یکساں پالیسی۔ اخبار لکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے آنے سے ایران کے اور امریکہ کے درمیان مشکلات اور اختلافات میں کمی آ سکتی ہے، لیکن جو چیز ایران کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو اپنے بل بوتے پر اقتصادی، دفاعی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہوگا، اور اسی صورت میں ایران کے اسلامی انقلاب کی جانب امریکہ کا رویہ تبدیل ہو سکے گا۔ جب تک امریکی سیاستداں، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن، صہیونی حکومت اور اسرائیلی لابی کی پالیسیوں کو کانگریس اور سینٹ میں چلاتے رہیں گے، تب تک اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مابین تعلقات میں کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔ بائیڈن کی کامیابی سے قبل ان کی جانب سے مذاکرات کو ہری جھنڈی دکھائی جا رہی تھی، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دوستی کی سمجھ امریکہ میں ہے ہی نہیں، اور وہ کسی بھی بین الاقوامی پروٹوکول کے کبھی بھی پابند نہیں رہتے۔ ان کے سامنے ان کا ہی جیسا رویہ اپنانا ہوگا، جب بھی ہم پیچھے ہٹے انہوں نے اپنی تمام حدیں پار کر ڈالیں۔ گارڈین، بریگزٹ کا بھیانک خواب، برطانوی تجارتیں تباہی کے دہانے تک ڈھکیل دی گئیں۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، 1 جنوری کو جب برطانیہ باضابطہ طور پر یورپی یونین سے الگ ہوا تو بریگزٹ سے مربوط بہت سے مسائل سامنے آنا شروع ہو گئے۔ یورپی یونین کو برآمدات سے حاصل شدہ منافع نئے ٹیکسوں کی نظر ہو گیا، جس سے سب سے زیادہ چھوٹے تجارتی مراکز متاثر ہوئے جن کا تجارتی حجم کم تھا۔ لیکن گزشتہ 3 ہفتوں میں ایک اور بھیانک حقیقت بھی منظر عام پر آ گئی، جس کے نتیجے میں بہت سی کمپنیاں کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ برطانیہ سے یورپی یونین سامان لے جانے والی کمپنیاں خریداروں سے ویٹ یعنی ویلیو ایڈڈ ٹیکس لینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور گاہک بھی حسب توقع انہیں دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ وفادار گاہک قیمت سے 20% زیادہ ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر ان خریداروں نے اس سے سستا راستہ ڈھونڈ لیا تو پھر برطانوی تجارتی مراکز کا کیا ہوگا، اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، دہلی پولیس نے کسانوں کو ٹریکٹر پریڈ کی اجازت دے دی، راستہ پہلے سے بتا دیا جائے۔ روزنامہ خبریں، تابعداری، تاریخی نااہلی اور نالائقی کی سزا، پاکستان بھگت رہا ہے مریم نواز، اور روزنامہ نوائے وقت، چین پاکستان کو کرونا ویکسین کی ایک کھیپ مفت فراہم کرے گا، ترجمان چینی وزارت خارجہ، اور کچھ اب تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، حکومت گرانے کی حکمت عملی نون لیگ اور پی پی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے عمران خان کو گھر بھیجنے کے معاملے پر اختلافات کا اظہار کھل کر کیا جانے لگا ہے۔ گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کی تقریب سے خطاب میں سابق صدر آصف زرداری نے گزشتہ ماہ ہی پی ڈی ایم کو حکمت عملی بدلنے کا مشورہ دیا تھا۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب میں اپوزیشن اتحاد کو عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد لانے سے متعلق مشورہ دیا۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے مشورے اور تجاویز سامنے آنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے بلاول بھٹی کی گزشتہ روز کی تجویز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر بلاول کے پاس تحریک عدم اعتماد لانے کے نمبرز ہیں تو پیش کریں۔ کل بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ حکومت کو گرانے کا آئینی طریقہ تحریک عدم اعتماد ہے، جو 10 جلسوں سے نہیں ہو سکتا ہے، چائے پر ایک ملاقات سے ممکن ہے ہو جائے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، زرعی قوانین کے خلاف دگ وجے اور ارون یادو سمیت متعدد کانگریس رہنماؤں نے دی گرفتاریاں۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، مرکزی زرعی قانونوں کے خلاف مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں آج مظاہرہ کرنے والے کانگریس رہنماؤں اور کارکنان کو تتر بتر کرنے کے لیے پولیس کو ہلکے طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ اس دوران سابق وزیر اعلی دگ وجے سنگھ، سابق ریاستی صدر ارون یادو اور دیگر کانگریس رہنماؤں نے گرفتاریاں بھی دی۔ اس کے پہلے یہاں جواہر چوک علاقے میں سابق وزیر اعلی کمل ناتھ اور دیگر کانگریس رہنماؤں نے اپنے خطاب کے دوران تینوں مرکزی زرعی قوانین کی جم کر مخالفت کرتے ہوئے انہیں پوری طرح کسان مخالف قرار دیا۔ مسٹر کمل ناتھ نے کہا کہ ان قانونوں کی وجہ سے کسان اپنی فصل کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی پر نہیں بیچ سکیں گے، کاروباریوں اور بڑے صنعت کاروں کے آگے کسان مجبور ہو جائیں گے۔ خطاب کے بعد اپنے پہلے کے اعلان کے مطابق کانگریس رہنما اور کارکنان جلوس کی شکل میں راج بھون کی طرف بڑھ رہے تھے، پولیس نے انہیں روک لیا اور آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اس دوران پولیس نے آنسو گیس کے گولے چھوڑے اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ایرنا نیوز، ویکسینیشن کا سلسلہ اسی مہینے سے شروع، کورونا کمیٹی کے نائب سربراہ علی رضا رئیسی۔ تسنیم نیوز، بغداد دھماکہ، دہشت گردی، بائیڈنزم کی جانب سے پر امید، داعش کے سرپرستوں کی وائٹ ہاؤس میں واپسی۔ مہر نیوز، عراق صوبہ صلاح الدین، داعش سے جھڑپ میں حشد الشعبی کے 10 جوان شہید، داعشیوں کو امریکی فضائی حمایت حاصل۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ فارس نیوز، ٹرمپ کے دور میں امریکہ کا زوال حیرتناک انداز میں تیز ہوا، فوکو یاما۔ 1990 کی دہائی میں مغربی دنیا کے بنیادی نظریات پیش کرنے والے مفکر فوکو یاما کا جریدہ فارن افیئرز میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان جڑ تک سڑ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے کہ ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے زوال کی رفتار حیران کن حد تک تیز ہو گئی، رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی پیش گوئی مشکل تھی۔ اس بحران کو وجود میں لانے والا پلیٹ فارم اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہے اور امریکی نظام اس کی اصلاح پر رضامند بھی نہیں۔ 77% ریپبلیکنز کا خیال ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ فوکو یاما نے کہا کہ سوشل میڈیا کو اتنا طاقتور بننے نہیں دینا چاہیے تھا، ٹرمپ نے امریکہ کو منتشر اور دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی، مصر کا خواب ملتوی، ایک نسل سلاخوں کے پیچھے یا ملک بدر۔ عرب دنیا میں انقلابات سے کئی برس قبل مصری عوام اپنے روٹی، آزادی اور انصاف کے نعروں کے ساتھ انٹرنیٹ کی شاہراہوں پر نکل پڑے۔ مصری نوجوانوں کا اسلحہ، ان کا کی بورڈ، بلاگ اور تبدیلی کی ان کی فکر تھی۔ یہ لوگ عراقی بلاگروں سے متاثر تھے جنہوں نے امریکی حملے کی حقیقت کو برملا کیا تھا۔ 12 فروری 2011 کو یہ نعرے شہر کی سڑکوں پر آ گئے اور مصری نوجوانوں نے اپنی جرأت مندی کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن جو صورتحال اس کے بعد پیش آئی، اب یہ آوازیں یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دب گئیں یا پھر جلاوطنی کا دور گزار رہی ہیں۔ بعد نے خود کو اپنے ہی ذہن کے قید خانے میں بند کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ موت اور تشدد سے بچ نکلے ہوں، لیکن کیا اب اس فکر کو پھر سے بلند ہونے کا موقع مل سکے گا؟ 2011 میں مارے جانے والے نوجوانوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا، اور جو آنے والے ہیں امید باقی رکھیں، آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا۔ مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ اسپوٹنک نیوز، تازہ فضائی حملوں کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، شام کا اقوام متحدہ کو خط۔ شنہوا نیوز، امریکی عہدیداروں کے خلاف چین کی پابندیوں کا جواز بھی موجود ہے اور ضروری بھی ہے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان۔ اور فرانس 24، یورپ کو COVID-19 ویکسین کی فراہمی توقع سے کم ہوگی، آسٹرا زینکا کا اعلان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزر سب پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ نئے مصدر نوٹ کرائے تھے اور ماضی قریب بنانے کا طریقہ بتانے کے ساتھ ہی کچھ جملے بھی آپ کو یاد کرائے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو فعل ماضی سے ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی بعید بنانے کے لیے جو فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کچھ یوں ہے۔ فعل ماضی، اس کے ساتھ چھوٹی ہے کا اضافہ کیا جائے گا اور آخر میں لفظ بود لگا دیا جائے گا۔ یہاں پر ماضی بعید میں است کی جگہ بود نے لے لی ہے، جس کے معنی تھا اور تھی کے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے:
احمد فرستاده بود۔
احمد نے بھیجا تھا۔
امجد خورده بود۔
امجد نے کھایا تھا۔
او شنیده بود۔
اس نے سنا تھا۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فعل ماضی بعید بنانا کتنا آسان ہے، اور فعل ماضی جو ہے اس میں صرف ہے یعنی چھوٹی ہے، جسے فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، اور اس کے بعد لفظ بود لگایا جاتا ہے۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب اس میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ جی ہاں، چھوٹی ہے کے بعد لفظ است لگایا جاتا ہے اور جملہ بن جاتا ہے۔ اور فعل ماضی مطلق کس طرح بنتا ہے، اس کا طریقہ کار آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب آئیے فعل ماضی بعید کی وضاحت ایک دفعہ پھر کیے دیتے ہیں۔ فعل ماضی، جی ہاں، آخر میں ہے اور اس کے بعد بود لگایا جائے گا۔ اس کی مثالیں ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں:
احمد خندیده بود. احمد خندیده بود.
احمد هسا تھا.
رضیه فرستاده بود. رضیه فرستاده بود.
رضیه نے بھیجا تھا.
او آمده بود. او آمده بود.
وہ آیا تھا یا وہ آئی تھی.
امجد رسانده بود. امجد رسانده بود.
امجد نے پہنچایا تھا یا کوئی چیز ہو یا پہنچائی تھی. بہرحال امجد رسانده بود اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں شے چیز یا اردو کے طریقے کار کے مطابق تھا یا تھی کے معنی لگا سکتے ہیں. سامعین فارسی سیکھنے کے لیے آپ کو مشق کی ضرورت ہے اور مشق کے لیے وقت کی, اور اس کی ضرورت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. آج کے صنعتی دور میں جو چیز نایاب ہے وہ وقت ہے, اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں. اسی لیے وقت کے بارے میں مختلف محاورے بولے جاتے ہیں. فارسی میں اس سلسلے میں جو محاورہ بولا جاتا ہے وہ ہے وقت تلاس, یعنی وقت سونا ہے. وقت کو سونے سے تعبیر کیا گیا ہے. اردو میں کہا جاتا ہے کہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا. بس اس محاورے کو گرہ میں باندھ لیجئے اور وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے. ہم نے تنگی وقت اور آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے پروگرام آئیے فارسی سیکھیو کو ریڈیو اردو کی ویب سائٹ پر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے, تاکہ آپ جب چاہیں, یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے, مشق کیجئے اور اپنی فارسی بولنے کی استعداد کو بڑھائیے. اور اب آئیے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی آپ کو ہم نوٹ کرا رہے ہیں.
برنج, برنج,
چاول.
عدس, عدس,
دال.
آرد, آرد,
آٹا.
شکر, شکر,
شکر. یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ہی معمولی سے تلفظ کے ساتھ لفظ شکر کو کیا کہا گیا ہے؟
شکر.
جی.
نمک, نمک.
جی ہاں, فارسی میں نمک کو نمک ہی کہا جاتا ہے.
ہل, ہل,
چھوٹی الائچی.
زرد چوبے, زرد چوبے.
جی, یہ لفظ ہلدی کے لیے یہاں وضع کیا گیا ہے یا ہلدی کے لیے بولا جاتا ہے.
فلفل سیاہ, فلفل سیاہ,
کالے مرچ. اور اسی طرح فلفل کے ساتھ لفظ سرخ اور سبز بھی لگایا جا سکتا ہے. جی ہاں, تازہ ہری مرچوں کے لیے فلفل سبز کا لفظ وضع کیا گیا ہے.
زیرے, زیرے,
چھوٹی ہے کے ساتھ زیرہ. جی ہاں, البتہ اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے
زیرے, زیرے.
اور آخری لفظ کیا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے؟
نخود, نخود.
جی ہاں, یہ چنے کے لیے بولا جاتا ہے. سامعین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فارسی میں لفظ تمرین مشق کے لیے کہا جاتا ہے, مشق شب ہوم ورک کے لیے بولا جاتا ہے, دفتر کاپی یا نوٹ بک کو کہتے ہیں, مداد پینسل کو کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی مداد تراش شارپنر یا پینسل تراش کو کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام منارہ نور, اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے منارہ نور.
منارۂ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی نگاہ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. عزیز سامعین، عصر حاضر کی عظیم نظریاتی، مثالی اور اسلامی حکومت کے رہبر و رہنما حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی قریبی، نظریاتی، حقیقی اور سچے سپاہی ہیں. آپ نہ صرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے الہی مشن کے ساتھ وفادار رہے، بلکہ آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات، افکار اور آداب کی درست ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں. آپ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کے طور پر سفینہ انقلاب کو تمام اندرونی اور بیرونی حملوں سے محفوظ رکھا. اپنی شجاعت، بصیرت اور دور اندیشی کے ذریعے انقلاب اسلامی کو بیگانوں اور غیروں کی مداخلت سے پاک رکھا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات و افکار کی روشنی میں انقلاب اسلامی کو ترقی اور کمال کے راستے پر گامزن رکھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے خطابات، فرامین، مختلف موقعوں پہ آپ کی تحریریں، آپ کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور آپ کے افکار و نظریات پر عمل کرنے کے حوالے سے واحد دلیل ہیں. رہبر انقلاب اسلامی ایک موقع پر فرماتے ہیں، انقلاب، تبدیلی، بیداری، حرکت اور تحول کا جذبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے. امام خمینی اپنی انقلابی تحریک کے آغاز سے پہلے ہی جوانوں میں چھپے ہوئے معنوی اور الہی کمالات کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہ انقلاب اسلامی کی تحریک سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ امام خمینی اس خصوصیت کے ساتھ حوزہ علمیہ قم میں پہچانے جاتے تھے. رہبر انقلاب اسلامی کے بقول، امام خمینی کے فرامین اس قدر مؤثر تھے کہ جب آپ درس دیتے تو لوگ زارو قطار رونے لگتے اور ان میں ایک معنوی اور انقلابی روح نظر آتی. یہ وہی پیغمبران الہی کی سیرت اور خصوصیات ہیں جن کی ایک جھلک امام خمینی میں نظر آتی تھی. امام اپنی فطرت میں تبدیلی کے طلبگار تھے، اور ساتھ ہی تبدیلی لانے کا جذبہ بھی ان کے اندر موجزن تھا. رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ تبدیلی اور تحول کے امام تھے. اس حوالے سے ان کا کردار محض ایک استاد اور معلم کا نہیں تھا، بلکہ ایک نڈر، شجاع اور بے باک کمانڈر اور رہبر و رہنما کا تھا، جس نے لوگوں کی فطرت میں موجود تبدیلی کی خواہش کو درست سمت دی اور ان میں پوشیدہ تبدیلی کے جذبے کو مطالبے کے مرحلے تک پہنچا دیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایک میدانوں میں تبدیلی کی بات کی، اور عملاً انہی میدانوں میں تبدیلی لانے میں بھی کامیاب رہے. رہبر انقلاب اسلامی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، امام خمینی نے اس قوم کو جو صرف اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچتی تھی اور ان کے مطالبات سڑک یا گلی کوچوں کی مرمت سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے پوری شجاعت اور طاقت کے ساتھ میدان میں اترے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے سامنے لوگوں کی پستی، ذلت اور حقارت کی بدترین صورتحال میں بھی تبدیلی کی بات کی، اور انہیں خود اعتمادی، عزت اور کرامت کا درس دیا، جس نے بعد میں ملک کی تقدیر کو بدلنے میں کلیدی رول ادا کیا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں موجود تبدیلی کے معمولی جذبے کو استقلال، آزادی اور پھر ایک نئی تہذیب و تمدن کو وجود میں لانے کی خواہش میں تبدیل کر دیا۔ اگرچہ لوگ تبدیلی کے لیے سرگرم عمل تھے اور چھوٹے یا بڑے گروہوں کی شکل میں ہر محاذ پر اس مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ان میں اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک واضح ہدف نہیں تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے آگے جا کر کیا کرنا ہے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبہم تحریک کو ایک باہدف، واضح اور عالمگیر شکل دی، جو بعد میں امت اسلامیہ اور ماڈرن اسلامک سویلائزیشن کی تشکیل کا باعث بنی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانوں سے محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جوانوں کو مین سٹریم میں لانا اور انہیں اہم ترین ذمہ داریاں سونپنا بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تبدیلی کے جذبے کی عکاسی ہے۔ امام خمینی جوانوں کو ملت کا عظیم سرمایہ سمجھتے تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ اس سرمایہ سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے عملی میدان میں بھی باصلاحیت جوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تبدیلیوں کا ایک اہم محور دین کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کو بدلنا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول، لوگ دین کو ایک ذاتی مسئلہ سمجھتے تھے، وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور خمس کو ہی دین سمجھتے تھے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو تمدن سازی، معاشرہ سازی اور انسان سازی کا ذریعہ قرار دیا۔ امام خمینی نے اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے مقابلے میں جو دین کو چند نعروں تک محدود سمجھتے تھے یا آئندہ کے حوالے سے گہری نظر نہیں رکھتے تھے، دین کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا جس نے آگے جا کر لوگوں میں ایک نئے اسلامی تمدن کے لیے قدم اٹھانے کا جذبہ پیدا کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی امام خمینی کے سامراج دشمن نظریات کے حوالے سے فرماتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی سپر پاورز کے حوالے سے لوگوں کی نگاہ کو بھی یکسر تبدیل کر دیا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ دنیا پر حاکم طاقتوں کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرت نہیں رکھتے تھے اور تجاوز، ظلم اور منمانی چلانے کو امریکیوں کا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول، جیسا کہ آج بھی بہت سارے ملکوں میں یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لوگ یہ حق صرف امریکیوں کو دیتے ہیں کہ وہ جہاں چاہیں اپنی فوجیں اتار دیں، ایٹمی اسلحہ رکھیں، جس ملک پر چاہیں حملہ کر دیں، دنیا کے جس خطے میں چاہیں پراکسی جنگ شروع کر دیں اور جیسے چاہیں دوسروں کے وسائل لوٹ لیں، اور اگر یہی کام کوئی دوسرا ملک کرتا ہے تو ہر طرف سے اعتراضات اور احتجاجات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کمال شجاعت اور جرت کے ساتھ امریکیوں کے خلاف زبان کھولی اور لوگوں کو بھی ان کے مظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق سکھایا، اور اس بڑی تبدیلی کے نتیجے میں امریکہ ذلیل و رسوا ہوا اور دنیا نے ایک ایسی تبدیلی کا مشاہدہ کیا کہ اب لوگ بغیر کسی خوف اور جھجک کے امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، سامراج کے خلاف سڑکوں پر آتے ہیں اور کھل کر امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی مزید فرماتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور انقلابی تبدیلی دینی علوم میں قابل مشاہدہ ہے۔ فقہ اور اصول کے میدانوں میں تعبد کے بنیادی اصل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علماء اور دانشمندوں کو نت نئے پہلوؤں سے امام خمینی نے آشنا کیا۔ انہوں نے فقہ اسلامی کو نظام سازی کے مرحلے میں داخل کیا، ولایت فقیہ کے نظریے کو اس کی تمام جزیات کے ساتھ اور اسی طرح مصلحت نظام یا عمومی مفادات کو فقہ کے اہم ترین مسائل میں سے قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب کے بعد ملک میں آنے والی بہت ساری تبدیلیوں کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انہی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں علمی، سیاسی اور دفاعی میدانوں میں جو حیرت انگیز ترقی دیکھنے کو ملتی ہے وہ اسی انقلابی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ارتجاع یعنی قدامت پسندی کو انقلاب، تبدیلی، ترقی، درست سمت میں حرکت اور خلاقیت کا نقطہ مقابل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام کی ترقی ہو یا پسماندگی، دونوں ان کے ارادوں اور تبدیلی کے جذبے سے مربوط ہوتی ہیں۔ جن قوموں میں آگے بڑھنے، تبدیلی لانے اور انقلاب برپا کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھیں گی، لیکن جن میں یہ جذبات، یہ احساسات نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ پستی اور زوال کا شکار ہوں گی۔ رہبر انقلاب اسلامی، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، امام خمینی نے انقلاب اور تحول کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کا عظیم درس ہمیں دیا ہے اور یہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہے۔ اگر ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر گامزن رہیں تو ہمارا انقلاب ہرگز جمود کا شکار نہیں ہوگا۔ البتہ انقلابی تبدیلی اور دشمن پر غلبہ پانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں جوانوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ ہم اپنے آج اور کل کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کے محتاج ہیں۔ آپ کی رحلت کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں امام خمینی اپنے نظریات میں زندہ نظر آتے ہیں اور انہیں اسی طرح زندہ رہنا چاہیے تاکہ ہم ان کے مانوی وجود اور بلند افکار سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.